بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروع. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس طریقے سے پینا زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سیراب کرنے والا ہے. پانی کے آداب میں یہ بات بتائی گئی کہ پانی جب پیا جائے بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر تین سانس میں پینے کے بعد الحمدللہ کہا جائے. یہ پانی کے آداب ہیں یا پانی کی سنتیں کہہ لیجئے. اس میں کچھ روایتیں ایسی بھی آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا. آگے بھی کچھ روایت آئیں گی. تو ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ کھڑے ہو کر پینا اگر عذر کی وجہ سے ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے, نیچے کچھ کیچڑ ہے, کچھ اور ہے, یا گھٹنوں میں درد ہے, بیٹھا نہیں جا رہا, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بلا عذر بھی اگر کوئی کھڑے ہو کر پی لے تو یہ خلاف اولا ہے, بہتر نہیں ہے, خلاف اولا ہے, بہتر نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کبھی کھڑے ہو کر پانی پیا تو بیان جواز کے لیے, یعنی جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے, بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے. اس حدیث میں پانی کا ایک دوسرا ادب کہ تین سانس میں پانی پینا چاہیے, یعنی جب پانی پئیں تو ایک گھونٹ نہیں, ایک سانس میں جتنا پیا جائے پی لیں, پھر ہٹا لیں, اس کے بعد میں پھر پئیں, پھر برتن ہٹا لیں, پھر پئیں, پھر برتن ہٹا لیں, اس طرح سے پانی پیا جائے. تین سانس میں پانی پینا اس کو کہتے ہیں, اور یہ صحت انسانی کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. ایک سانس میں پانی پینے کے حکیموں نے بہت سے نقصانات بتائے ہیں, اس لیے تین سانس میں پینے کی کوشش کرنی چاہیے, سنت کا ثواب بھی ہے اور صحت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند چیز ہے. ویسے اگر کوئی دو سانس میں پی لے, ایک سانس میں پی لے تو اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی اور اس کو ٹوکا نہیں جائے گا, کیا کر رہے ہو تم. میں پہلے یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مستحبات میں, آداب میں ترغیب تو دی جاتی ہے, نکیر نہیں کی جاتی, ملامت نہیں کی جاتی, ڈاٹا اور جھڑکا نہیں جاتا. مستحبات میں ترغیب دی جاتی ہے. ایسے موقع پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنت ہے اور شرعی ادب یہ ہے کہ تین سانس میں پانی پیا جائے, بیٹھ کر پانی پیا جائے. یہ بات طے ہے کہ جتنی بھی سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان تمام میں صحت انسانی کے لیے بھی بے حد فائدے ہیں. آج سائنسی تحقیقات ایک ایک چیز کو بتا رہی ہیں کہ اس میں کیا فائدہ, اس میں کیا فائدہ, اس میں کیا فائدہ. کتابیں لکھی جا رہی ہیں, سنت نبوی اور جدید سائنس ایک کتاب ہے باقاعدہ, خرید کر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. سنتوں سے عشق اور محبت پیدا ہوگی اور ساتھ ساتھ میں سنت کی اہمیت دل کے اندر بیٹھتی چلی جائے گی, سنت کے فوائد معلوم ہوں گے. تو اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الاناء ثلاثا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں جب پانی پیتے تو تین مرتبہ سانس پیت لیتے، وَيَقُولُ هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى، یہ فائدے بیان کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ اس طرح سے پینا زیادہ خوشگوار ہے اور زیادہ سیراب کرنے والا ہے، اس سے سیرابی اچھی طرح سے حاصل ہو جاتی ہے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کانا اذا شریبا تنفس مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی نوش فرمایا، یہ جب پانی نوش فرماتے تو دو دفعہ سانس لیا کرتے تھے. اس حدیث میں دو دفعے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو دفعے بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سانس میں ہی پیا ہے. اور علماء نے ایک توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ آپ نے سانس لیا، بیچ میں دو مرتبہ، بیچ میں جب دو مرتبہ لیں گے تو وہی تین مرتبہ ہو جائے گا. اگلی حدیث حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، فشریبا من فی قربت معلقت قائبا فقمت الی فیہا فقطعته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، گلاس میں پانی نہیں تھا، جگ میں پانی نہیں تھا، آپ نے پوچھا پانی کہاں ہے تو کہا یا رسول اللہ مشکیزے میں پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مشکیزے سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا مشکیزے، اور اس صورت میں آپ نے کھڑے کھڑے پانی پیا. حضرت کبشہ فرماتی ہیں فقمت الی فیہا، میں اس کے بعد میں کھڑی ہوئی اور اس مشکیزے کا میں نے منہ ہی کاٹ لیا، فقطعته، اس کا میں نے منہ ہی کاٹ لیا. اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے پانی پیا، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، ظاہر بات ہے بڑا ہوتا ہے وہ، اسے اتارنے میں ذرا مشقت ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے پی لیا. اور بیان جواز کے لیے بھی، یعنی پتہ چل جائے کہ جائز ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جائز ہے، کبھی ضرورت پڑے تو ایسے بھی پیا جا سکتا ہے. پھر یہ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت کبشہ کہتی ہے کہ میں نے پھر اس مشکیزے کا منہ ہی کاٹ کے رکھ لیا اپنے پاس. کیوں کاٹ کے رکھ لیا؟ بطور تبرک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ اس میں لگا ہوا ہے، اس لیے بطور تبرک میں نے وہ اب کاٹ کے اپنے پاس میں رکھ لیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں اس طرح کی کیفیات بہت ملیں گی آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے عشق کیا ہے اس جماعت نے، یہی وجہ ہے کہ، اور اسی لیے اس جماعت کو سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ جماعت کہا گیا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد. اور اسی جماعت کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان لانا ہو تو ان جیسے لانا ہو. اس جماعت نے، یعنی صحابہ کی جماعت نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کر کے دکھا دی ہے، عشق کے جو نمونے ان لوگوں میں ملتے ہیں، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں نہیں مل سکتے، نہ پہلے مثال ہے نہ بعد میں مثال ہے. انہوں نے بتا دیا حقیقت میں عشق کسے کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے انہوں نے عشق کر کے بتایا. اس کی ایک مثال وہ آتی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے ایک سردار ابو مسعود ثقفی آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات کرنے کے لیے یہ آئے ہیں، ان کی طرف سے آئے ہیں، ظاہر بات ہے ان کے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اپنا ترجمان بنا کر بھیجا ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں اس وفد میں، لیکن یہ بڑے ہیں ان میں، ابو مسعود ثقفی بنو ثقیف کے سردار ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کر رہے ہیں تو بات کرتے کرتے ان کا ہاتھ حضور کی داڑھی تک آ جاتا ہے، تو پیچھے ایک صاحب کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں جو اوپر سے نیچے تک لوہے کے اندر غرق ہیں، یعنی جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں پورا. اس جنگی لباس میں خود بھی ہوتا ہے، جنگی ٹوپا بھی ہوتا ہے جس میں صرف آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ابو مسعود سخفی بار بار حضور کی داڑھی تک ہاتھ لے کر آ رہا ہے تو تلوار کا دستہ ہاتھ پر مارا، کہا وہ مشرک تیرا ہاتھ ناپاک ہے، اس کو پرے رکھ. اب یہ سردار تھے، ان کو بڑا غصہ ہے، کہنے لگا یہ کون ہے، کس نے بے ادبی کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھتیجے ہیں یہ. کہا کون بھتیجا میرا؟ کہا مغیرہ ابن شعبہ. ان کو اور غصہ آیا، کہنے لگا ارے میرا بھتیجا، تو ایک غلط کام کر کے گیا تھا، اصل میں ان سے کوئی قتل ہو گیا تھا آپس کی دشمنی میں، پھر یہ وہاں سے چلے گئے تھے، قبیلوں کی لڑائی ہوتی رہتی تھی اور اس کی دیت چچا بھر رہے تھے، اب تک 100 اونٹ دیت ہوتی تھی. کہنے لگے اب تک تیرے کیے کی بھگت رہا ہوں میں، اتنا بڑا احسان تجھ پہ میں نے کر رکھا ہے اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا. کہنے لگا ہاں وہ معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا مسئلہ ہے، یہ تمہارا ہاتھ جو اٹھ رہا ہے یہ بے ادبی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اب وہ خاموش ہو گئے، ابو مسعود سخفی، کہ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کے بعد ابو مسعود سخفی نے بہت غور سے حضور کی اس جماعت کو، صحابہ کو دیکھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں، رویہ دیکھ رہے ہیں بہت قریب سے اور بہت غور سے. سب کچھ دیکھنے کے بعد میں، اور جب صلح کی بات بھی ہو گئی، ہے قریش کے پاس آئے اور انہوں نے قریش کے پاس آ کر یہ کہا کہ دیکھو میں دنیا کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر اور کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، شاہ حبشہ کے دربار میں بھی گیا ہوں اور یمن کے بادشاہوں کے یہاں بھی میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی تعظیم اور جتنی محبت محمد کے ساتھیوں کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. پھر اس کی تفصیل بیان کی، کہا کہ ایسی محبت کرتے ہیں وہ، ایسی محبت کرتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بالکل سناٹا چھا جاتا ہے، سب چپ ہو جاتے ہیں، چونکہ آواز بھی نہیں آتی، اور غور سے سنتے ہیں، جب کوئی حکم دیتے ہیں تو تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، ہم پہلے کر لیں، ہم پہلے عمل کر لیں، اور اگر وہ تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے، وہ ہاتھ فوراً آگے کر لیتے ہیں اور پھر اس تھوک کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، وہ لوگ تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں. اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے لڑتے ہیں آپس میں کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، اور وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسم پر پھیرتے ہیں. وہ ایسی محبت، ایسی تعظیم میں نے دنیا کے دربار میں کہیں نہیں دیکھی، اور کسی دنیا کے پیشوا کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ میں نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے در حقیقت ایسا ہی عشق تھا. ایک ایک ادا اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور اس کے لیے مر مٹنے تک کی بات آئی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ حدیث پاک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں گئے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حدیبیہ کا ہی موقع ہے بھی، تو آپ نے صلح کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، مکے بھیجا ہے. مکے میں ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا، اور مکے کے ایک بڑے سردار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی کہ یہ اب میری پناہ میں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی تم جب مکے میں آئے ہوئے ہو تو عمرہ کر لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حدیبیہ میں رک رکھا تھا کہ تم تو کر لو. لیکن نہیں، جب میرے آقا کو اجازت نہیں تو میں بھی نہیں کر سکتا. پھر اس سردار نے ایک بات کہی کہ تمہارا جو پاجامہ ہے یہ کافی اونچا ہے، اور کفار مکہ اونچے پاجامے کو عیب سمجھتے تھے، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں تو یہ حرام ہے، یاد رکھیے، پاجامہ ہو، لنگی ہو یا توپ پہنے آپ، ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے مرد کے، یہ حرام ہے بالکل۔ سنت ہے نصف پنڈلی تک پاجامہ ہو، یہ کٹنگ ہوتی نیچے سے جب دیکھیں گے تو پنڈلی کی کٹنگ ہوتی ہے نظر آئے گی آپ کو، تو وہ نصف پنڈلی ہے، وہاں تک سنت ہے، اور ٹخنے سے اوپر اوپر رہنا صالحین کا شعار ہے، تو ٹخنوں سے تو اوپر رہنا ہی رہنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پائجامہ تھا وہ نصف پنڈلی تک تھا سنت کے مطابق، تو اس مکے کے سردار نے یہ کہا کہ تم اس وقت مکے کے سرداروں کے درمیان بات چیت میں ہو، میٹنگ میں ہو، ان سے گفتگو میں ہو، ان سے تمہاری مشاورت چل رہی ہے۔ مکے کے سردار کا مطلب پورے عرب کے بڑے سردار ہیں لوگ، ان کے ہاں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے، بری سمجھی جاتی ہے کہ پاجامہ اور لنگی اتنی اوپر پہنی جائے، اس کو نیچے کر لو جب تک یہاں ہو۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا، یعنی سردار کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا لا ہاکذا ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار، آپ کی لنگی، آپ کا پاجامہ یہیں تک دیکھا ہے، تو میں اب جو ہے اس کے نیچے نہیں کر سکتا۔ ایسے موقع پر ہم لوگوں میں کیا بات آ جاتی ہے، سلح کل، ارے بھائی چلو رنگ میں رنگ جاؤ، مان لو ان کی بھی۔ حضرات صحابہ میں بات نہیں تھی، حضرات صحابہ اکرام میں تو یہ بات تھی کہ جہاں گئے انہوں نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں، دوسروں کا نقش نہیں لیا، وہ اس طرح سے بن کر گئے کہ وہ نمونے تھے اور لوگوں نے ان کی نقلیں اتاری ہیں، انہوں نے کسی کی نقل نہیں اتاری، لوگ ان سے متاثر ہوئے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوئے، ایسا ماحول حضرات صحابہ اکرام لے کر جاتے تھے، اور ایسا ایمان لے کر، ایسی مضبوطی لے کر جاتے تھے کہ جس علاقے میں گئے ہیں اس علاقے کا کلچر تو کلچر، زبان تک حضرات صحابہ اکرام کی وجہ سے بدل گئی۔ بہت سے ایسے علاقے، عراق کی زبان عربی نہیں تھی جب حضرات صحابہ وہاں پہنچے ہیں، مصر یعنی ایجپٹ جب حضرات صحابہ پہنچے ہیں تو وہاں کی زبان عربی نہیں تھی لیکن قبطی زبان تھی، حضرات صحابہ جب پہنچے تو وہاں کی زبان بھی کیا بن گئی، عربی بن گئی، عراق کی زبان عربی بن گئی، جس علاقے میں گئے۔ حالانکہ زبان کا بدلنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، اپنی زبان بدل ڈالیں، لیکن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایسے نقوش چھوڑے کہ لوگوں نے اپنی زبانیں ہی بدل لی۔ عجیب محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ایک ادا پر مر مٹنے کا جذبہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عراق میں جنگ چل رہی تھی، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں لشکر کے، اور یہ عشرائے مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ انہوں نے ایرانیوں کے لشکر سے بات چیت کے لیے کچھ صحابہ کو نامزد کیا اور بھیجا، گویا سفارتی وفد ایک مقرر کیا، اور وہ وہاں گیا رستم کے دربار میں۔ یہ حضرات اسی سادگی سے پہنچے جس سادگی کے یہ عادی تھے، اور جس سادگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اسی سادگی کے ساتھ میں یہ حضرات پہنچے۔ ان میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں، اور ان کا ایک لقب ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، حضور نے بہت سی راز کی باتیں ان کو بتا رکھی تھی، خاص طور پر یہ کہ کون کون منافق ہے، کون منافق نہیں ہے، کیونکہ منافقوں کو پہچاننا مدینے میں بڑا مشکل تھا، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کون کون منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے، بہت اونچے اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کئی مرتبہ یہ ایسی حرکت کرتے تھے کہ ضروری ہو جاتا تھا ان کا صفایا کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی پھر کہتے تھے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے انہیں ختم کریں، قتل کریں انہیں، مدینے کی گلیاں اور مدینے کی پاکیزہ زمین ان سے صاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ یوں کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ گویا آپ نے یہ سبق دیا کہ پروپیگنڈے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ پروپیگنڈا کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، بہت زبردست اثر ہوتا ہے۔ یہ دنیا تو آج کل بہت ساری چیزیں پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہی پھیلائی جاتی ہیں اس دنیا میں آج کل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے بھی یہ فرمایا کہ پھر تو لوگ یوں کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، تو ہمیں اس کہنے سے بھی بچنا ہے۔ تو کون کون منافق ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اور آپ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتا دیا تھا، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا یہ حضور کے رازداں ہیں، صاحب السر رسول اللہ ان کا لقب تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی کے بارے میں شبہ ہوتا تھا کسی کے انتقال ہونے پر کہ یہ منافق ہے مسلمان ہے، تو آپ معلوم کرواتے تھے دیکھو اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہیں یا نہیں ہے، اگر حضرت حذیفہ شریک ہوتے تھے تو شریک ہو جاتے تھے آپ، حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے تو آپ بھی شریک نہیں ہوتے تھے، سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو جنگ قادسیہ میں رستم سے ملاقات کے لیے جو سفارتی وفد گیا ہے اس میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، وہاں پر ان صحابہ کے لیے کھانا چنا گیا، مہمان آتے ہیں تو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ اب جب یہ کھانا کھا رہے ہیں تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے۔ سنت کیا ہے، نیچے لقمہ گر جائے تو صاف کر کے اس کو کھا لو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقمے کو صاف کیا، جھاڑا اور اس کو نوش کر لیا۔ بازو میں ایک اور مسلمان ہیں، غالباً وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں صاحب، یہاں پر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ رستم کا دربار ہے، ان کا کلچر دنیا کا سب سے اونچا کلچر سمجھا جاتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں اپنے کلچر کو ایسا، تو اس لیے یہ مناسب نہیں لگتا، یہ کیا کی؟ تو انہوں کی طرف گھورا اور گھور کر یہ کہا، اتترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ جذبہ تھا ہر صحابی میں سنت کے متعلق، ایسا جذبہ تھا۔ آج سنتوں کی بات کرتے ہیں ہم، فرائض چھوڑتے ہیں دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے فرائض چھوڑ دیتے ہیں صاحب، جو چیزیں ضروری ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں یہ بات تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان زمین پر آ جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ان کے سامنے ہے اور جس وقت اس کو انجام دینا ہے اس کو انجام دیا کرتے تھے، وہ سنت سے بے انتہا محبت، شفقت، ہر چیز سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے بال کاٹے، کٹوائے اور ان کو تقسیم کیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایک ایک بال کو بطور تبرک رکھا، آج تک دنیا میں آپ کے وہ بال بطور تبرک پائے جاتے ہیں، موئے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو تین بال مل گئے تھے۔ خالد ابن ولید میں نے بتایا مکے کے شہزادے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں، ان کو جب یہ بال ملے تو انہوں نے کہا کہ کھو نہ جائیں، اپنی ٹوپی کے اندر انہوں نے ان کو سی لیا، اور جب بھی کسی جنگ میں شریک ہوتے تھے تو وہی ٹوپی اپنے سر پر رکھتے تھے۔ اور یہ کمال کی بات ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی میں ہارے نہیں، جس جنگ میں شریک ہوئے فتح یاب ہوئے، سامنے والے لشکر کو شکست دی، جس جنگ میں بھی شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یہ، حضرت سیف اللہ ان کا لقب تھا، اللہ کی تلوار. 100 سے زیادہ جنگیں کی ہیں انہوں نے، کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، مد مقابل بہت بھاری تعداد میں، بڑی تعداد میں، بھاری اسلحے کے ساتھ میں کتنی مرتبہ آیا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پرواہ نہیں کی اور اس کو شکست ہی دی ہے. ایک تو ایک ایسا خاص موقع آیا، اللہ پر اعتماد اور یقین ان کا بہت تھا، ایک جنگ ہوئی ہے جنگ یرموک، مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 36,000 سے 40,000 کے درمیان ہے اور کفار کی تعداد تقریباً 8,00,000 ہے. کتنا بڑا مقابلہ ہے. قیصر نے اپنی ساری فوجوں کو یہاں بھیج دی تھی، شام کے علاقے میں بھیج دی تھی، گویا یورپ سے ساری فوجیں اکٹھی کر کے ادھر بھیج دی گئی تھی، شام کے اندر جتنی فوجیں تھیں ساری جمع کر کے ان کے مقابلے پہ اتار دی گئی تھی. تو 8,00,000 فوج تھی تقریباً، اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 36,000 سے 40,000 کے درمیان ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقابلہ کیا ہے بڑا زبردست طریقے سے. پہلی مرتبہ ان کی طرف سے 60,000 کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا، اور وہ سارے کے سارے عربی عیسائی تھے، یعنی نسل عربی ہے ان کی، ظاہر بات ہے جنگجو لوگ ہیں وہ. اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 60 لوگوں کو 60 ان کے مقابلے میں رکھا. تو مسلمانوں کے جو اس وقت بڑے سردار تھے لشکر کے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لگے میں کفار کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائی جو ہوتی ہے وہ بازو کے بھروسے پر نہیں، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے اعتماد پر ہوتی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں ان کو، اور ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑا کرتے، ہم اللہ کی مدد کی بنیاد پر لڑا کرتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں. چنانچہ ان 60 نے شام تک 60,000 کا مقابلہ کیا ہے اور آگے بڑھنے نہیں دیا، اس میں شہید بھی ہوئے کافی، لیکن ان کی بھی ایک بڑی تعداد ختم ہوئی، لیکن آگے نہیں بڑھنے دیا. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اب 60 ان کے 60,000 کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو یہ 36,000 کی جو تعداد ہے کم نہیں ہے. اس کے بعد میں پھر 8-10 دنوں تک جنگ ہوئی ہے، بڑی مسلمانوں کو ہی پتہ ہوئی ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہر جنگ میں آپ فتح یاب ہوئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اسی موقع پر یہ بات کہی، میری ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، اس کی برکت ہے، جس جنگ میں جاتا ہوں اللہ فتح عطا فرماتا ہے، حضور کے بالوں کی برکت. تو امت نے حضور کے بالوں کو بھی محفوظ کیا بطور تبرک. ایک صحابیہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیشی میں رکھ رکھے تھے. جب کوئی بیمار ان کے پاس آتا تو وہ اس میں پانی گھول کر دے دیا کرتی تھی، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ایسی برکت اللہ پاک نے رکھی ہے. تو یہ حدیث میں جو ہے موجود، مشکیزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگایا، حضرت کفشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکیزے کے منہ کو ہی کاٹ کے رکھ لیا کہ سرکار کا منہ اس سے لگا ہوا ہے بطور تبرک. یہ عشق کی بات ہے جو حضرات صحابہ میں سے ہر ایک کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اگلی حدیث، حضرت سمامہ ابن عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کان انس بن مالک یتنفس فی الاناء ثلاثا. پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تھا کہ آپ تین سانس سے پانی پیا کرتے تھے. یہ انس ابن مالک کے بارے میں آیا ہے, تابعی بیان کر رہے ہیں صحابی کے بارے میں کہ آپ تین مرتبہ تین سانس میں آپ پانی پیا کرتے تھے. وَزَعَمَا, اور ان کا یہ خیال تھا, وہ یہ فرماتے تھے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتن میں تین ہی مرتبہ سانس لیتے تھے پانی پیتے وقت میں. اگلی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام سلیم, ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے, اور یہ ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے. اس پورے گھرانے نے ہی حضور کی خدمت کی ہے, بے انتہا خدمت کی ہے, اور یہ پورا گھرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ قریب تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پورا گھرانہ حضور سے بے انتہا قریب اور بے انتہا خدمت گزار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ کیا معمولی بات ہے, آپ سمجھیے 10 سال کے انس ہیں, ماں نہیں چاہتی بیٹا ماں سے جدا ہو کبھی, لیکن 10 سال کے انس ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے چھوڑ دیا, یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے, آپ کی خدمت کرے گا, آپ جس طرح سے چاہے اس سے خدمت لیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو قبول فرمایا, اور پورے 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی ہے, اور نہ صرف یہ کہ بیٹے کو دے دیا خدمت کے لیے, بلکہ گھر میں کبھی بھی کچھ اچھا بنتا تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتی تھی. باغ والے لوگ تھے یہ, ان کے باغات تھے, کھجور کے اندر کھجور جب آتے, باغ میں جب پھل آتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کے مہمانوں کے لیے, شفے والوں کے لیے. اور ایک اور خوبصورت عادت تھی, گھر میں گھی نکالا کرتی تھی یہ, اور ایک بڑے کپے میں گھی کو جمع رکھتی تھی, جب وہ کپا بھر جایا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس خدمت سے, اس گھرانے کی, پورے گھرانے کی خدمت سے بڑے خوش رہتے تھے, اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. اس گھرانے میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر قربان ہونے والی صحابیہ, ان کے شوہر بھی ایسے ہی, ان کے صاحبزادے بھی ایسے ہی ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا ام سلیم کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مذاق کیا کرتے تھے. مذاق کا مطلب یہ کہ اس کی دل جوئی والی باتیں, جس سے اس کا دل خوش ہو, پیار بھری باتیں کرتے تھے جسے بچوں سے کی جاتی ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ جو بیٹے ہیں نا حضرت انس کے چھوٹے بھائی, وہ مغموم ہیں, افسردہ ہیں, کسی سے بات نہیں کرتے ہیں. حضرت ام سلیم نے حضور سے کہا, رسول اللہ یہ ایک چڑیا پال رکھی تھی اس نے, اس وہ مر گئی ہے, اس کے غم کے اندر یہ کسی سے بات نہیں کر رہا ہے, نہ بول رہا ہے, نہ کھانا کھا رہا ہے, افسردہ غمگین ہے. حضور نے بولا, یا عمیر ما فعل النغیر, عمیر تمہاری چڑیا نے کیا کیا, اسے کیا ہو گیا. حضور کے الفاظ میں ایسی کچھ کیفیت اللہ نے رکھ دی تھی کہ اتنی بات سے ہی ان کا غم دور ہو گیا اور وہ ہنسنے لگے اور پھر بچوں کے ساتھ کھیلنے مشغول ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے لفظ عمیر نکلا تھا. کیا نکلا تھا؟ لفظ عمیر. عمیر کا معنی چھوٹی عمر والا. ان کی عمر چھوٹی ہی ہوئی, پھر چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. بڑوں کی زبان سے اس طرح کی جب بات نکل جاتی ہے تو وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے, اور یہ تو سب سے بڑے اللہ کے بعد سب سے بڑے حضور ہی ہیں. آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا تو اس کو یہ قبولیت کا موقع تھا. اللہ نے اس لفظ ہی کو ایسے قبول کر لیا کہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی, حالانکہ نام ان کا کوئی دوسرا تھا. تو حضور نے ان کو اس وقت کہا یا عمیر, وہ چھوٹی عمر والے, ما فعل النغیر. جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, ان کا انتقال ہوا, تو بخار میں تھے, طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ان کے والد ابو طلحہ انصاری کھیتوں میں چلے گئے کام کرنے کے لیے. واپسی میں آئے, بچے کا انتقال ہو چکا تھا, تو ام سلیم نے چھپایا, نہلا دھلا کر تیار کر کے رکھا ہے, کہا کہ اچانک آئیں گے, انہیں بتاؤں گی تو ان کو پریشانی ہوگی, اس لیے آرام سے بتاؤں گی. آئے, مجھے بچہ خیریت سے؟ کہا ہاں آرام سے ہے, وہ آپ تشریف رکھیے. کھانا کھلایا, کھانا کھلانے کے بعد میں پھر ان کو جو تقاضا ہوا ملنے کا, اپنی اہلیہ محترمہ سے ملے بھی. اس کے بعد میں پھر کہا, سمجھایا, دیکھو اگر کوئی آپ کو امانت دے اور واپس لے لے تو آپ کو غم ہوگا کیا؟ نہیں, تو اللہ نے ہم کو ایک امانت دی تھی, وہ اس نے لے لی. کیا کہہ رہی ہو تم, کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں اللہ نے ایک امانت دی تھی, وہ بیٹا انتقال ہو گیا. ارے اب بتا رہی ہو؟ ہاں میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آتے ہی آپ کو بتانا مناسب نہیں, پتہ نہیں کیا حالات آپ پر آ جائیں, اس لیے میں نے بتایا نہیں. اب آپ اس کی تدفین کا انتظام کر دیجئے. چنانچہ لے کر گئے, اس کی تدفین کا انتظام کیا. صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اور آنے کے بعد میں سارا قصہ سنایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت ام سلیم کی تعریف فرمائی, اور غالباً دعا بھی دی. اللہ نے اس رات میں برکت دی, اور اس رات میں برکت کی بنیاد پر ایک ایسے صاحبزادے پیدا ہوئے کہ جن سے بہت سے علماء پیدا ہوئے, پھر فقہا پیدا ہوئے ان سے, ان کی نسل سے. اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی اس رات کے اندر. تو یہ ام سلیم ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کبھی جاتے تھے. تو یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, قربتم معلقتن, میرے گھر میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا, پانی اس کے اندر بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, اور آپ نے اسی مشکیزے کے منہ سے پانی پی لیا کھڑے کھڑے. پہلے حد کبشہ کی بات تھی, ان کے گھر میں بھی آپ نے ایسے ہی کیا, یہاں ام سلیم کی بات ہے. جیسے انہوں نے محبت میں کیا کہ وہ جگہ ہی کاٹ لی, اس کا منہ ہی کاٹ لیا برکت کے لیے, ایسے ہی انہوں نے کیا. کہتی فقامت ام سلیم الی رأس القربا, ام سلیمہ فوراً اس مشکیزے کی طرف بڑھی, فقطعتھا, اور اس کے سرے کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا بطور تبرک, کہ سرکار کا منہ اس سے لگا ہوا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا ہوا ہے. اگلی حدیث, عائشہ بنت سعد ابن ابی وقاص اپنے والد سعد ابن ابی وقاص سے روایت کرتی ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشرب قائما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پی لیا کرتے تھے. میں نے بتایا بیٹھ کر ہی پینا سنت ہے, حضور کی وجہ سے کھڑے ہو کر پی لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور بلا عذر کے اگر کوئی پی لے تو خلاف اولا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے تو بیان جواز کے لیے, بتانے کے لیے جائز ہے, اس بات کو بتانے کے لیے, یعنی اس کو ناجائز اور حرام نہ سمجھا جائے. باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر لگانے کا بیان, یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آنے والے جمعرات کو بیان کروں گا پورا بیان. اتنا سمجھ لیجئے کہ عطر لگانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور بہت عظیم سنت ہے. اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں خود ایسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی تھی, کہیں اس کی مثال نہیں ملتی تھی. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا دیا ان کے سینے پر اور پیچھے پش پر ہاتھ پھیر دیا, کچھ پڑھ کر دم کر دیا, ہاتھ پھیر دیا, ان کے بدن سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ ان کی کئی بیوی آتی, ہر بیوی عرب کی سب سے قیمتی خوشبو لگایا کرتی تھی, لیکن سب کی خوشبو ان کی خوشبو کے سامنے مان پڑ جاتی تھی, اور وہ خوشبو ہمیشہ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قدرتی خوشبو بھی عطا فرمائی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر استعمال فرمایا کرتے تھے. تو یہ اعلیٰ درجے کی سنت ہے, باقی تفصیل آگے آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللہ کامل توبہ کامل ہدایت کامل عافیت نصیب فرمائیے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کو ہمارے بچوں کو پوری امت کو محفوظ فرمائیے یا اللہ ہم میں سے جن کے عائز قریب اور رشتہ دار ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے کامل صحت فرمائیے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے موت تک عافیت کے ساتھ تقوی پر رکھیے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک و رحمتک.